لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. ایک روایت میں ہے کہ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آئیے مل کر اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر شریک رہوں گا، یہاں رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، کپڑے یا بدن سر یا داڑھی سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جنہوں نے دو زانو نہیں ہوئے وہ بھی اگر تعظیمن ہو جائیں تو اچھا، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں، پھر دو زانو ہو جائیے، اللہ توفیق دے دو. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. ممکن ہوا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا نظر نیچی رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. آج کے اس اجتماع کا ثواب اب تک کی میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، برائی اس والے ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار اور مدنی قافلوں کے تمام وہ مسافرین جو ہر ماہ 3 دن سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات کے وہ عاملین جو روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے کارڈ پر کرتے ہیں اور جمع کرواتے ہیں، مدنی برقع پہننے والیاں، صلو علی الحبیب علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی. 4th سال حج کا موسم بہار تھا اور دل میں آرزو ہے حرم. ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. الحمدللہ عز و جل میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، میں نہایت شاداں و فرحاں تھا. اچانک یاد آیا کہ میرے پاس زیادہ راہ یعنی سفر کا خرچ تو ہے نہیں. اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا. دوسری شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا. اسی طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چوتھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر ہی دوں گا کہ آہ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. چوتھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے پر جلوہ گری فرمائی، ارشاد ہوا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے دستبستہ عرض کی میرے آقا میرے پاس اخراجات نہیں. ارشاد فرمایا تم اپنے مکان میں فلا جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی. اتنا فرما کر سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا. نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی. وہ بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو. میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. الحمدللہ عز و جل شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح جو اور بھی بہت ساری حکایت ہوتی ہیں, یہاں شاید جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے دل میں کچھ باتیں آئیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اول تو خواب حجت نہیں ہے, پھر اس طرح کھود کر نکالی ہوئی چیز حکایت ہے اور بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوا ہے. اگرچہ خواب ہے لیکن یہاں یہ گنجائش ہے کہ یہ اسی کا حق ہو. جی ہاں, کہ وہ دادا کا ایک ہی پوتا ہو بوقت وفات, تو اب یہ کہ قریب ترین رشتہ دار ہے اس کو ترکہ ملتا ہے, قریب ترین یہی ہو, جو گنجائش. میں نے کہا کسی کو اگر وسوسے آتے ہوں تو اس کی ہلک آ جائے. تو بہرحال یہ کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب.
کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. حقیقت جی نے بلایا ہے مصطفیٰ نے, وہی مدینے کو جا رہے. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, وہی مدینے کو جا رہے ہیں.
علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے پیارے حاجیوں, اور میٹھے میٹھے مدینے کے زائروں, الحمدللہ ہم نے عمرے کے احکام اور طواف وغیرہ کا طریقہ سیکھا تھا, احرام بھی کل سیکھا الحمدللہ. اسی ضمن میں غالباً دو تین باتیں رہ گئی تھیں, وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. طواف قدوم میں استباء و رمل و سعی ضروری نہیں, مگر اس میں نہیں کریں گے تو یہ سارے افعال طواف زیارہ میں کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس وقت تھکن وغیرہ کے سبب دشواری پیش آئے, لہذا اسے مطلقاً ترکیب میں داخل کر دیا ہے کہ اس طرح طواف زیارہ میں ان چیزوں کی حاجت نہ ہوگی. خیر اب یہاں میں نے تھوڑا بہت بیان کر دیا, تو اس سے ضروری نہیں کہ یہ مسائل سارے یاد ہو جائیں, یہ برسوں میں بھی یاد نہیں ہوتے, بھول جاتے آدمی. تو اس کے لیے یہ آپ کو رفیق الحرمین ہر وقت ساتھ بھی رکھنی ہے, یہاں اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے, جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے سمجھ بھی لینا ہے. حاجیوں کے لیے خاص تاکید ہے, خالی یہاں سنا اس پر آسرہ کر کے آپ چلے گئے پھر بولے کیا بولا تھا, اب ایک دوسرے کو پوچھیں گے وہ کیا بول رہا تھا, تو وہ اپنا پھر کوئی اپنا بتایا والا نہیں یوں بولا تھا, تو یہ پھر مسائل میں آپ الجھ کر رہ جائیں گے, اور وہاں آسانی سے کوئی بتانے والا ملے گا نہیں. وہاں بےچارے سارے اجنبی ہوتے ہیں, علماء تو ہوتے نہیں ہیں, اور ہر عالم حج کے مسائل میں ماہر ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے یہیں سے مہربانی کر کے پورا سیکھ کر خوب تجربہ کر کے اور بالکل رٹ کے جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انجانا جو اندھے کی طرح کام کرتا ہے. یہ خاص کر کے حج کے سفر کے تعلق سے میرے آقا اعلی حضرت نے یہ تحریر فرمایا انوار البشارہ میں. متمتع کے لیے ہدایت، مفرد و قارن تو حج کے رمل و سعی سے طواف قدوم میں فارغ ہو چکے، مگر متمتع نے جو طواف و سعی کیے وہ عمرے کے تھے، اور اس کے لیے طواف قدوم سنت نہیں ہے کہ اس میں فراغت پالے، لہذا اگر متمتع بھی پہلے سے فارغ ہونا چاہے تو جب حج کا احرام باندھے اس وقت ایک نفلی طواف میں رمل و سعی کر لے، اب اسے بھی طواف و زیارہ میں ان امور کی یعنی ان چیزوں کی حاجت نہ رہے گی، یا سات یا آٹھ ذوالحجہ کو اگر حج کا احرام باندھا تو عموماً بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اگر چاہیں تو حج کے رمل و سعی کے لیے ابھی نفلی طواف نہ کیجئے، طواف و زیارہ میں کر لیجئے کہ احرام بھی نہیں ہوگا اور امید ہے بھیڑ بھی قدرے کم پائیں گے، دس کو پھر بھی خوب ہجوم ہوتا ہے، البتہ گیارہ اور بارہ کو رش میں کافی کمی آ جاتی ہے، یہ سب مشورے ہر ایک کو اپنی طبیعت کے مطابق غور کرنا ہوتا ہے، اب جیسے کہ شروع میں اگرچہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، سات آٹھ کو تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، صحیح ہو نہیں سکتی، لیکن سات آٹھ کو جوش زیادہ ہوتا ہے، جذبہ بوڑھے کا بھی جوان ہوتا ہے، تو اس نے صحیح کر لے گا تو شاید آگے آسانی ہو جائے گی، کہ طواف زیارہ میں اگرچہ دس تاریخ کو تو رش ہوتا ہے، احرام بھی نہیں ہوتا، لیکن گیارہ بارہ کو اور بھی رش کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر بوڑھا ہے تو یہ پانچ دن کا جو ایام گزر رہے حج کے اس میں وہ آرام نہیں ملتا جو اس کے علاوہ دنوں میں ملتا ہے، تھکن بہت ہوتی ہے، چلنا پھرنا بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے، اور سارا سال اس کی عادت عام طور پہ جوانوں کو بھی، شہر کے جوانوں کو بھی کمی ہوتی ہے، الا کوئی مزدور ہوں ان کی بات نہیں کرتا، اسکوٹروں پر پھرنے والے، کاروں میں گھومنے والے وہ چی بول جاتے ہوں گے، تو اس لیے اگر وہ گیارہ بارہ کے لیے صحیح کا انتظار کریں گے تو عین ممکن ہے کہ ان دنوں آپ تھکن سے چور ہوں یا بیمار ہو گئے ہوں، بخار چڑھ جاتا ہے، پھر وہ ٹھنڈی بوتلیں ڈبے بہت پیتے ہیں، وہاں کوئی کام نہیں ہوتا نا، کام دھندا ہوتا نہیں تو یہ کام سنبھال لیتے ہیں کھانے پینے کا، تو جو آیا وہ اب جو آیا وہ اب، وہ طرح طرح کے بیکری آئٹمس وہاں ملتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، اچھا ڈبے لسیاں مشروبات، یہ حج کے دنوں میں بڑے بڑے وہ کنٹینر والے ٹرک ہوتے ہیں، ان میں خوب وہ لنگر لٹاتے ہیں، اس کو یہ سبیل بولتے ہیں، وہاں وہ سبیل وہ خوب لٹاتے ہیں، تو اس طرح وہ مفت میں ملتے ہیں، اور جو تگڑا ہوتا ہے وہ ظاہر اندر داخل ہو کر لے آتا ہے، ورنہ قافلے کے بعض ایسے ہوتے ہیں جاندار، وہ جا کے لوٹ لوٹ کے لاتے ہیں، بوڑھوں کو بھی پلاتے ہیں، اب وہ تبرک سمجھ کر وہ بےچارے سب پیتے رہتے ہوں گے، پھر ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ یہ چیزیں جائیں گی، لسیاں اور مشروبات جو سارا سال اتنی نہیں جاتی تھی، یہ اپنا کام دکھائیں گی، پھر چڑھا بخار، پکڑا گلا، گلا پکڑ لیتا ہے، سفر میں ان دنوں میں قبض اکثر لوگوں کو لگ جاتا ہے، کسی کو موشن ہو جاتے ہیں، قبض کی موشن کی گلے کی بخار کی دوائیں وہاں مستشفی میں وافر مقدار میں ہوتی ہیں، سب کو ایک ہی طرح کی دوائیں دیتے رہتے ہیں، تو وہ پتہ چلا کہ اس کے مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب ایسی کوئی چیز آپ کو ہو گئی، بخار چڑھ گیا، پیٹ جام ہو گیا آپ کو، آپ کا کھانسیاں لگ گئیں، گلے میں درد ہو گیا، تو پھر وہ طواف زیارہ کرنے میں ہی آزمائش ہوگی کہ جائے کہ صحیح، تو رمل تو پھر اس میں بھی کرنا ہوگا، رمل اگر نہیں کیا طواف قدوم میں تو رمل استبا کا موقع نہیں ہے، کیونکہ یہ کپڑے اپنے وہ حسب معمول سلے میں پہنے، لیکن رمل کر سکتے ہیں نا، اس میں تو رمل کرنا ہوگا طواف زیارہ میں، اگر طواف قدوم میں یا کسی نفلی طواف میں وہ کر نہیں لیا تو یہ ایک مشورہ ہے کہ اپنی صحت کے حساب سے پہلے کر لے تو اچھا، نہ کرے تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے، طواف زیارہ میں کر لیجئے، آپ کی اپنی سوابدیت پر ہے، فلائٹ بازوں کی جلدی ہوتی ہے اس میں, اور طبیعت خراب ہو گئی تو فلائٹ بھی جلدی ہے, شاید 14 ذوالحجہ سے فلائٹیں شروع ہوتی ہوں گی واپسی کی. تو اب بیمار ہو گیا تو کیا کرے گا؟ طواف زیارہ تو 12 تاریخ کے اندر اندر, سورج 12ویں کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اکثر پھیرے, 7 میں سے اکثر پھیرے مانے 4 تو اکثر ہوئے نا, 4-5 یہ پھیرے تو 4 تو کم از کم سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جانے چاہیے طواف زیارہ کے, ورنہ پھر دم واجب ہوگا. مگر وہ کرنا ضرور ہے طواف, 12 کے بعد بھی نہیں کرے گا تو پھر جب تک نہیں کرے گا عورتیں حلال نہیں ہوں گی, یہ پابندی اس کی برقرار رہے گی چاہے برسوں گزر جائیں, کہ نعمل بدل بھی نہیں ہے, دوبارہ آ کر بھی طواف ہی کرنا ہوگا. طواف چھوڑ کے آ گیا بیوی حلال نہیں ہوگی, کما رہا تھا شادی کی تو بیوی حلال نہیں. اسی طرح عورت کے لیے الٹ سوچ لے اپنا, یہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو اسے کرنا اور کرنا ہے طواف زیارہ, یہ حج کا رکن ہے, فرض ہے. حج کے 2 رکن ہیں, یہ بڑا رکن تو وقوف عرفہ ہے اور یہ دوسرا رکن طواف زیارہ. اب تمام حجاج کرام قارن متمتع اور مفرد سب کے سب مینا شریف جانے کے لیے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں 8ویں ذوالحجہ کے انتظار میں اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار رہے ہیں. پیارے عاشقان رسول, یہ وہ مقدس گلیاں ہیں جن میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کے طیبہ کے کم و بیش 53 سال گزارے ہیں. یہاں ہر جگہ محبوب اکرم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ہیں. ان مبارک گلیوں کا خوب خوب ادب کیجئے, خبردار گناہ تو کجا گناہ کا تصور بھی نہ آنے پائے کہ حدود حرم میں اگر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے تو گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے. گالی گلوچ, غیبت, چغلی, جھوٹ, بدنگاہی, بدگمانی وغیرہ ہمیشہ حرام ہے, مگر یہاں کا جرم تو 1,00,000 گناہ ہے. ہرگز ایسی حماقت مت کیجئے کہ حلق کرواتے ہوئے ساتھ ہی معاذ اللہ داڑھی بھی منڈوا دی. خبردار داڑھی منڈوانا یا کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر ڈالنا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اور یہاں تو ایک بار بھی یہ حرکت کریں گے تو 1,00,000 بار حرام کا گناہ ملے گا. اے عاشقان رسول, اب تو آپ کے چہرے کو مکہ مدینے کی ہوائیں چوم رہی ہیں, مان جائیے, ان مبارک بالوں کو بڑھنے ہی دیجئے. اور اب تک جتنی بار منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ کر لیجئے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت اپنے چہرے پر سجا لیجئے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے داڑھی ایک مٹھی رکھنی ہے, ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا یہ حرام ہے. تو ایک مٹھی کہاں سے ناپنی ہے بھی دیکھ لیجئے, یہ تھوڑی کے نیچے یہاں سے بال لٹک رہے ہیں, یہاں سے نہیں بلکہ بالکل نیچے بال, صرف ہاتھ میں کھال وغیرہ ہاتھ میں نہ آئے. اب ایک مٹھی سے جو بڑھ گئے اس کو کاٹنا سنت ہے, یہاں سے بھی ایک مٹھی, ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح رکھنی ہے. اور اس میں بعض لوگ چھوٹی رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نائی نے کاٹ دی ہے. پر نائی نے یہ کیوں کاٹ دی, گلا کیوں نہیں کاٹا؟ آپ نے نائی پر اعتماد, اتنی بڑی عظیم سنت اب نائی کے حوالے کر دی جس کو پتہ ہی نہیں ہوتے مسائل عام طور پر. تو آپ پہلے دیکھو اپنی پونجی آدمی قبضہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی قیمتی چیز سنبھال لیتے ہیں, بٹوا سنبھال کے رکھتے ہیں, نوٹے سنبھال کے رکھتے ہیں, قیمتی چیز سنبھال کے رکھتے ہیں, ہلکی پھلکی چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ تو انمول ہے, قیمتی ہی نہیں ہے, قیمتی نہیں ہے کوئی اس کی, انمول. اچھا اس کو پہلے آپ اپنے قبضے میں لے لیں. یہ میری, اب نائی کو بولیں کہ اب یہ تیری, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ گڑبڑ نہ کر سکے.
بابا نائی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ آگے پیچھے کرے گا؟ ایسا لگتا ہے بعض اوقات نائی پر بھی اڑا دی جاتی ہوگی.
اب جو اڑا دیتا ہے نائی پر
وہ ہم کو مطمئن کیوں کرتا ہے بابا؟
قصدن جھوٹ بولتا ہے تو گناہ گار ہے, تو ہم کو دھوکہ دیتا ہے.
نائی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی داڑھی کو آگے پیچھے کرے گا؟
اصل نائی کو مسئلہ پتا نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے میں آگے پیچھے کے بال لے رہا ہوں, پھر یوں کر کے وہ تراش دیتا ہے, سیٹ کرتا ہے, وہ سیٹ میں سیٹ کے بجائے اپ سیٹ کر دیتا ہے. ایک مٹھی چھوٹی ہوئی اپ سیٹ ہو گئی, ایک مٹھی پوری تھی جب تک یہ سیٹ تھی. تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے ہی کر دیں. میں تو نہ یہ نائی کو سونپتا ہوں نہ زلفے نائی کو سونپتا ہوں, اپنے طور پر ہی کینچی چلا کر ترکیب بنا لیتا ہوں, جیسے تیسے کر کے گزارا ہو جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے, دیکھو ہے نا, اپنے ہاتھ سے پیسے کی بھی بچت. میں تو خیر جا بھی نہیں سکتا, نائی کے پاس میری مجبوری ہے.
اب بغیر فیس لیے یہ سب کرتے چلے جا رہے بابا, ابھی خالد ایک اشارہ کر دے تو ابھی پتہ نہیں کتنے ہم کو مدنی قافلے مل جاتے ہیں.
ہاں یہ زبان ہی مل جاتے ہیں,
ابھی کو کیا پتا پیر سے مل جاتے, چلو دیکھنے پر بھی مل سکتے بابا.
ابھی دو دو ہاتھ اٹھا دیں گے, پھر آپ نیت کا مسئلہ بتاؤ گے تو کان پکڑیں گے, توبہ کریں گے.
آپ نیت کا مسئلہ بتا دے پھر دیکھے ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھتے. یہ نیت کا مسئلہ تو حجیوں کے لیے بھی ضروری ہے نا, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کب نیت کرنی چاہیے.
پہلے سن لیجیے, پہلے سن لیجیے, یہ دیکھیے دراصل گناہ اتنے آسان ہو گئے اور نہایت غیر محسوس طریقے پر ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, ہم کو بالکل یہ نہیں کہ یوں ایسا لگتا ہے کہ خوف اڑ گئے, گناہ کا خوف اڑ گیا. سیدنا عتبۃ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان سے گزرے کہیں سے, تو وہ ایک دم پسینہ چھوٹ گیا, گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے, لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا کہ اس مکان سے گزرا تو مجھے بچپن کا کیا ہوا گناہ یاد آ گیا. حالانکہ لاکھ بار توبہ کی پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ توبہ کر کے کان پکڑ کے یوں کر کے ہم تو مطمئن ہو جاتے ہیں نا, خلاص مسئلہ حل ہو گیا, کچھ پتہ نہیں ہے مسئلہ حل ہوا ہے نہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ جو تو نے گناہ کیا تھا یہ جا موچ کر اب معاف ہو گیا, تیرا جنت کی سند مل گئی, ایسا تو نہیں ہے. تو اسے ایک گناہ کر لیا بندے نے, اب وہ آخری سانس تک کانپتا رہے کہ کہیں یہ گناہ مجھے جہنم میں نہ پہنچا دے. یہ خائفین کا انداز ہوتا ہے, ہم لوگ تو غافلین کے بھی سردار ہیں. تو اب یہ کہ جیسے کہ ہاں بھائی کون کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ انشاءاللہ اسی مہینے میں کون کون سفر کرے گا؟ تین دن کے لیے انشاءاللہ. کر کے ہمارے ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں, لیکن یہ ہاتھ اٹھانا ایک طرح کا اظہار ہے کہ میں ایسا کروں گا. اب یہ اظہار سچ بھی ہو سکتا ہے, یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اب جس نے یہ ہاتھ اٹھایا انشاءاللہ کا یا نہ کا ہاتھ اٹھائے, اب ہم اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس جب تک کوئی ایسا واضح ترینہ نہ ہو. اب اس کو سوچنا ہے کہ میں نے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسی مہینے تین دن سفر کروں گا, تو اس وقت میرے دل میں کیا واقعی ایسی نیت ہے کہ میں تین دن سفر کروں گا؟ اب اگر نیت ہے اور ہاتھ اٹھائے, اس نیت کا ثواب تو ملے گا اس کو. اور اب اگر اس کی آگے جا کر نیت بدل گئی, اس وقت 100% نیت تھی, آگے جا کے نیت ہی بدل گئی کہ میں نہیں جاتا, تب بھی یہ گناہگار نہیں ہے, کیونکہ ابھی ارادہ بدل دیا نا اس نے. جب ہاتھ اٹھایا اس وقت 100% ارادہ تھا, بعد میں بدل دوں گا ارادہ یہ نہیں تھا, بلکہ کنفرم تھا کہ میں نے جانا ہے، پھر ارادہ بدل گیا تو گناہگار نہیں، یا کوئی عذر آ گیا، مجبوری ہو گئی نہیں جا سکا، کوئی گناہ نہیں. البتہ نیت کرتے وقت یہ ذہن میں تھا کہ یار کون جاتا، باپا خوش ہو جائیں گے ہاتھ اٹھا دیں کہ میں جاؤں گا، باپا آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، باپا خود ڈرے ہوئے کہ باپا کا کیا بنے گا. تو اب یہ کہ ہاتھ اٹھائے باپا کو خوش کرنے کے لیے، یا نگران شورا کو، یا کسی کابینہ کے نگران کو، یا عام اسلامی بھائیوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ریا کا بھی سلسلہ آگے جڑ جائے اس کے ساتھ. تو اب یہ جو نیت دل میں نہیں ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اور ہاتھ اٹھائے میں جاؤں گا، یہ ہوا گناہ، یہ گناہ ہوا. اب اگر ارادہ بعد میں ہو بھی گیا اور قافلے میں سفر کر بھی لیا، گناہ باقی ہے. کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے نیت کرتے، نیت کا اظہار کرتے وقت اس کی نیت نہیں تھی کہ میں جاؤں گا، لیکن اس نے یہ جھوٹ بولا اشارے سے، اس کا گناہ باقی ہے، توبہ اس پر واجب ہے. اب دیکھ لیے کہ ہاتھ اٹھانے کے باوجود جانے پر گناہگار گیا، اس جانے کا اپنی جگہ پر ثواب ملے گا اس کو، لیکن اس گناہ سے توبہ واجب ہے، اس پر توبہ کرنی ہوگی. اب یہ ہمیشہ یاد رکھیں، امامہ کون باندھے گا سارا دن دو ہاتھ اٹھا دیے، بھائی یہ مدنی لباس کون پہنے گا سارا ہاتھ اٹھا دیے، یہ سفید چادر ہر وقت کون پہنے گا سارا دو ہاتھ اٹھا دیے، ہر بات میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور وعدے پر وعدے کیے جاتے ہیں. بھائی وہ آپ لوگ تو نیت کو بھی نیت بولتے ہیں، نیتیں لکھاؤ جی، اب وہ نیتیں لکھنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ نیت اور نیت میں بڑا فرق ہے، وہ نیت کے معنی بالکل وہ الٹ پلٹ پلٹ الٹ ہیں، میں بھول گیا ہوں اس وقت، وہ نیت اور چیز ہے، نیت اور چیز ہے. نیت یہ ذمہ دار بولتے ہیں نیتیں لکھاؤ، ارے جی ارادہ کر لو، بھائی ارادہ ہی تو نیت بولتے ہیں، پر جھوٹا ارادہ نہیں ہوتا نا. ہاں ٹھیک ہے میرا ارادہ لکھ لو، میں قافلے میں سفر کروں گا، اور دل میں یہ کہ جاتا ہوں، کون جاتا، میں نہیں جاتا، یہ دل میں. اب یہ ارادہ لکھوانا بھی گناہ ہے. اچھا بھائی کوشش کرنا، اچھا میں کوشش کروں گا، اور ذہن میں یہ کہ میں کوشش بھی نہیں کروں گا، تب بھی یہ جھوٹ ہے، کوشش تو نہیں کروں گا میں. جب یہ طے ہے کہ میں کوشش نہیں کروں گا، نمازی کے آگے سے اگر پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب نمازی کے آگے سے نکلا، تب تو گناہگار ہے. کہ جو نمازی کے آگے سے گزرے، حدیث شریف میں، اگر یہ جان لیتا کہ اس میں کیا ہے تو اسی جگہ پر 100 سال کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا، کہ چاہے میں 100 سال مجھے گویا کھڑا رہنا پڑتا انتظار میں کہ یہ سلام پھیرے تو نکلوں. اب یہ بتا کتنی سزا ہوگی کہ 100 سال کھڑے رہنے کو بھی یہ آسان سمجھتا. اسی طرح ایک روایت میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کیا ہے تو زمین گزرنے کے وجہ زمین میں دھس جانا گوارا کر لیتا، مگر آگے نہ نکل، نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. باپا تو خود آقا کے دامن سے لپٹا ہوا کہ آقا آپ بچا لو گے، آپ شفاعت فرما لیجئے اور مجھے بچا لیجئے. ہم تو بے بس بندے ہیں، میرے آقا بہت بارگاہ خداوندی کے مقبول مقبولوں کے سردار ہیں، وہ ضرور ہم پر کرم فرمائیں گے، ہماری آس لگی ہوئی ہے.
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت.